سنیچے 6 جون کی سیربین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. ناروے میں افغان پارلیمان کے رکن خواتین کے وفد سے طالبان شدت پسندوں کی ملاقات، مگر بات چیت کے ساتھ ساتھ صوبے بدخشاں پر حملوں میں شدت کیوں؟
اس لیے کہ اسٹریٹیجک لحاظ سے یہ بہت اہم صوبہ ہے، اس کی سرحد سینٹرل ایشیا سے ملتی ہے، چائنا کے سنکیانگ سے ملتی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی لگتی ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. شمال مشرقی افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے آج ایک بڑا حملہ کیا ہے. بدخشاں صوبے کے گورنر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یامگان کے پہاڑی علاقے میں قائم مرکزی سرکاری عمارت پر شدت پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے. افغان سیکیورٹی فورسز کے 12 اہلکار اب تک ہلاک ہوئے ہیں اور دونوں دھڑوں میں سخت لڑائی جاری ہے. ادھر افغان خواتین کے ایک وفد نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں طالبان کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال اس سے پہلے افغان تاریخ میں موجود نہیں تھی. تفصیل بتائیں گی شمائلہ خان.
افغان وفد کی ایک رکن اور افغان پارلیمان کی ایک ممبر شکریہ بارکزئی نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ غیر رسمی اجلاس میں خواتین نے گزشتہ 10 سال میں ہونے والے جمہوری فوائد اور ان کو محفوظ کرنے پر بات کی. گزشتہ مہینے کابل سے ایک وفد قطر میں طالبان سے ملا تھا اور اس بات چیت کو غیر سرکاری بتایا گیا تھا. ماہرین کا خیال ہے کہ تازہ اقدام کا مقصد دونوں اطراف کی جانب سے مستقبل میں طاقت کی تقسیم کے معاہدے کی بنیاد کو تلاش کرنا ہے.
سعودی عرب نے یمن کے سرحدی علاقے میں موجود حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے گئے اسکڈ میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ اس میزائل کو اس وقت مارا گیا جب وہ خمیس مشیت شہر کی جانب بڑھ رہا تھا. اس حملے نے باغیوں کے ساتھ جاری تنازع میں تیزی پیدا کر دی ہے اور سعودی فضائی مہم میں بھی حال ہی میں شدت دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ اگلے ہفتے سعودی عرب اور حوثی قبائل کے نمائندے سوئٹزرلینڈ میں امن مذاکرات کرنے والے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اطلاعات کے مطابق امریکی جاسوس طیارے کے ایک حملے میں کم سے کم 7 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. مقامی اہلکاروں کے مطابق یہ حملہ آج شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں پاکستان اور افغان سرحد کے قریب پیش آیا. مقامی اہلکاروں نے 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والے افراد غیر ملکی طالبان ہیں، تاہم سرکاری طور پر ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. کوئٹہ سے محمد قاسم.
پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ پشتون آباد کے علاقے میں پیش آیا. کوئٹہ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پشتون آباد کے 4 پولیس اہلکار ایک گاڑی میں معمول کی گشت پر تھے. جب ان کی گاڑی ملا سلام روڈ پر ڈاکخانہ کے قریب پہنچی تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 4th اہلکار نے اسپتال میں دم توڑ دیا. حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں 1 انسپیکٹر اور 3 کانسٹیبل شامل ہیں.
بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے زمین کے لین دین کا تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں 150 بستیاں شامل ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ اس معاہدے پر دستخط کریں گے. اس معاہدے سے دونوں ممالک کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے خطوں میں چھوٹے علاقوں کا آپس میں تبادلہ کر سکیں گے. نریندر مودی اس معاہدے کو دیوار برلن کے گرنے سے زیادہ تاریخی اور اہم قرار دے رہے ہیں. ترکی میں پولیس نے بتایا ہے کہ جمعے کو کردوں کی حمایت والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں گھریلو سطح پر تیار کردہ بم استعمال کیے گئے تھے. یہ 2 بم حملے تھے جن میں الیکشن کی ریلی کو نشانہ بنایا گیا تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے دیار بکیر میں گیس کنستروں میں شیشے کی گولیاں بھری گئی تھیں، جنہیں دھماکے سے اڑایا گیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 400 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے. شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کی جانب سے انگریزی زبان میں پروپیگنڈا مقاصد کے لیے شائع کیے جانے والا ایک رسالہ ریٹیلر ویب سائٹ امیزون پر فروخت کے لیے نظر آیا ہے. امیزون ویب سائٹ کے برطانوی ورژن کا کہنا ہے کہ اس رسالے کو مفت آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر خریدنا ہو تو $8 میں دستیاب ہے. دابق نامی اس رسالے کے شائع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ رسالہ اسلامی نظریے اور تازہ واقعات پر فوکس کر رہا ہے. ملیشیا میں حکام نے بتایا ہے کہ بورنیو جزیرے کے قریب کینا بالو پہاڑ پر ہونے والے حادثے میں اب تک 11 کوہ پیماؤں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. گزشتہ روز یہ حادثہ اس وقت پیش آیا تھا جب پہاڑ کی چوٹی پر ایک زلزلے کے باعث برفانی تودے اور پتھر گرنے لگے تھے. یہ چوٹی 4000 میٹر بلند ہے اور اسے جنوبی ایشیا میں بلند ترین چوٹیوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس پر اب بھی 8 افراد لاپتہ ہیں. چین میں ایک بس میں سے زندہ سانپوں سے بھرے 15 ڈبے برامد ہوئے ہیں۔ ہوبی صوبے میں ان کنٹینرز کو چوہوں اور مینڈک سے بھرے ڈبوں کے ساتھ بس کے سامان والے حصے میں رکھا گیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی زنہوا کے مطابق بس قریباً 200 کلومیٹر سفر کر چکی تھی جب اس میں رکھے گئے سامان کا انکشاف ہوا، جس کے بعد بس میں سوار 53 مسافروں میں سے زیادہ تر افراد خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ ایجنسی کے مطابق ڈرائیور کے پاس جانوروں کو لانے لے جانے کے مناسب دستاویزات موجود نہیں ہیں اور پولیس اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے کہ شوال میں ایک بار پھر ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم پروگرام میں آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے، لیکن بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہو چکی ہے۔ ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع ہے کہ طالبان نے آج ناروے میں افغان خواتین کے وفد سے غیر رسمی مذاکرات میں حصہ لینے کا اعتراف کیا ہے، جس سے عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں سے قطع نظر بات چیت کا عمل آگے بڑھنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ افغان حکام کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ 13 سال سے جاری تنازع کا اختتام ہو سکے۔ ناروے نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ طالبان کے نمائندوں اور افغان معاشرے اور افغان پارلیمنٹیرین کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کے لیے نئے مرحلے کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں افغانستان میں خواتین کے حقوق پر گفتگو شنید کی جائے گی۔ کیا یہ مذاکرات، جنہیں غیر رسمی کہا جا رہا ہے، کسی مثبت سمت کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس پر ہم نے بات کی افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ناروے میں خواتین پارلیمنٹیرین کے وفد اور طالبان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ رحیم اللہ یوسف زئی،
مذاکرات یا اس کو آپ کانفرنس کہہ دیں، جو بھی نام دیں، یہ ہوئے ہیں اوسلو میں۔ اور ناروے کی حکومت تو اس طرح کے معاملات میں جہاں جہاں پہ کوئی جھگڑا ہو تو ان کا یہی ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مذاکرات کرواتے ہیں، چاہے وہ سری لنکا میں تامل ٹائیگر سے بات ہو، اس کے علاوہ فلسطین کے بارے میں انہوں نے بات چیت کروائی۔ تو یہ انہوں نے طالبان کی جو سیاسی ایک کمیشن ہے قطر میں، اس کو دعوت دی تھی، تو ان کا ایک ڈیلیگیشن اوسلو آیا، سے انہوں نے خاص طور پہ خواتین ایکٹیوسٹ کو بلایا۔ اس میں دو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی رکن بھی ہیں، فوزیہ کوفی اور شکریہ بارکزئی، اور بڑی ووکل، بہت ان کا خواتین کے حقوق کے اوپر ایک اہم کردار رہا ہے۔ اور دو جو افغانستان کی امن کے لیے کونسل بنائی گئی، تو اس کے رکن تھی خواتین ہوا عالم نورستانی ہیں اور صدیقہ بلخی۔ تو یہ وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، طالبان نے تصدیق کر دی ہے، لیکن افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی رسمی طور پر وفد شامل نہیں ہے، اور جو افغانستان کے امن کے لیے شورا ہے، افغان ہائی پیس کونسل، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ان کے رکن دو گئے ہیں تو وہ رسمی طور پر نہیں گئے۔ تو یہ غیر رسمی ملاقاتیں تھیں اور باضابطہ مذاکرات تو نہیں ہو رہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت قدم ہے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے۔
تو رحیم اللہ، باضابطہ مذاکرات ان کو نہیں کہا جا رہا، لیکن پس پردہ تو حکومت کی کوئی حمایت ضرور حاصل ہوگی نا، جو پارلیمنٹیرین وفد وہاں ان سے ملنے گیا ہے؟
دیکھیں، حکومت تو اس بات کو انکریج کرتی ہے کہ ان کے لوگ جائیں، چاہے وہ غیر سرکاری ہوں، پارلیمنٹ کے رکن ہوں، جا کے طالبان سے ملیں، ان سے بات آگے بڑھائیں۔ اس سے پہلے بھی حکومت کے حامی کئی افراد قطر گئے تھے، اور وہاں پہ بھی طالبان کا ڈیلیگیشن آیا تھا 8 رکنی، اور ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو رسمی بات چیت تو نہیں ہو رہی۔ طالبان کا اب بھی وہی مطالبہ ہے کہ پہلے غیر ملکی فوجیں نکل جائیں، لیکن یہ غیر رسمی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاکس اباؤٹ ٹاکس، یعنی جو اگر آئندہ بات چیت ہوتی ہے باضابطہ یہ اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے کیسے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی اوسلو میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کی خیالات سنیں گے اور غیر ملکی جو قبضہ ہے اس کو ختم کرنے کی بات چیت ہوگی, جبکہ جو افغان خواتین کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق کے اوپر بات ہوگی. تو دونوں کے میرے خیال میں مقاصد مختلف تھے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں اور خواتین کا جو کام کرنے کا حق ہے اس کی بھی مخالفت نہیں کریں گے.
تو رحیم اللہ پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو غیر رسمی سے مذاکرات کہہ لیجئے کیا ان کے نتیجے میں طالبان سیاسی عمل سے کچھ نزدیک تر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟
میرے خیال میں طالبان کو یہ احساس ہے کہ افغانستان میں مختلف رائے کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی بھی ہے, پارلیمنٹ ہے, میڈیا ہے, تو وہ پہلے تو بالکل ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے. افغان حکومت کبھی بھی وہ نہیں مانتے, لیکن میرے خیال میں ان کی کوشش ہے کہ جو افغانستان کے مختلف طبقات ہیں ان کے لوگوں سے بات کی جائے, ان سے رابطے بڑھائے جائیں اور ان میں سے اپنے لیے حامی ڈھونڈے جائیں. طالبان اب بھی افغان حکومت سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن انہوں نے امریکی حکام سے بات چیت کی ہے, قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے, اور ابھی ہمیں اطلاع یہ ہے کہ ایسے افغان جو نیوٹرل ہیں یا جو کہ طالبان کے اتنے مخالف نہیں ہیں ان کو خود طالبان دعوت دیتے ہیں کہ وہ قطر آئیں اور ان کے لیے اکثر ویزے کا اہتمام کرتے ہیں قطر کی حکومت کے ذریعے. تو میرے خیال میں طالبان کی ایک بڑی کوشش ہے, یہ ایک بھرپور کوشش ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے اور اپنے خیالات جو ہیں وہ افغانوں تک پہنچائیں, ان کی رائے سنیں اور اس کے مطابق پھر اپنی پالیسی بنائیں.
تو اس پورے عمل میں پاکستان کا کیا کوئی کردار ہے؟
پاکستان تو میرے خیال میں اس جو سارا کھیل ہو رہا ہے اس میں جو ایک کردار کی توقع تھی وہ نہیں ہے. یعنی یہ تو لوگ براہ راست جو ہیں افغان افغانوں سے مل رہے ہیں, چاہے وہ طالبان ہیں چاہے وہ حکومت کے حامی ہیں, اور وہ قطر میں مل رہے ہیں یا وہ اوسلو میں مل رہے ہیں, اور اس سے پہلے فرانس میں اور جاپان میں ملاقاتیں ہوئیں. اس میں تو پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر پاکستان سے کوئی طالبان رہنما جائیں گے تو پھر شاید پاکستان سے ان کو اجازت نامہ لینا پڑے گا یا پاکستان کی رضامندی ہوگی, لیکن میرے خیال میں جو پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے, وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. طالبان نے پاکستان کی بات نہیں مانی, طالبان نے افغان حکومت سے مذاکرات شروع نہیں کیے. طالبان سے پاکستان نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی طالبان سے اپنا رشتہ ختم کر دیں, افغان طالبان نے ابھی تک اس بات کو بھی نہیں مانا.
یہ تھے افغان امور کے ماہر اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. ایک جانب مذاکرات ہو رہے ہیں مگر دوسری جانب طالبان کے حملوں میں بھی تیزی آئی ہے جس میں حکومتی اور غیر ملکی اہداف پر حملے شامل ہیں. طالبان نے آج ایک اہم حملہ صوبے بدخشاں میں طالبان شہر یمگان میں کیا. بدخشاں میں ہونے والے اس حملے کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے بی بی سی افغان سروس کے اپنے ساتھی داؤد اعظمی سے بات کی.
بدخشان جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے اور اس کی سرحد پاکستان اور چین کے ساتھ لگتی ہے, وہاں پر ایک ضلع ہے یمگان. ایک ہفتے سے طالبان کی یہ کوشش تھی کہ اس پر قبضہ کر لے, تو پچھلی رات حکام کے مطابق وہ ضلع ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے پسپائی کر لی اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں.
کوئی ہلاکتوں کی اطلاع بھی ملی؟
طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے 12 سے زیادہ افغان پولیس اور فوج کو مارا ہے, لیکن افغان حکام نے اب تک اس کی تائید نہیں کی ہے. اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا صرف ایک ممبر اس حملے میں ہلاک ہوا. یہ بہت دور دراز صوبہ ہے اور رابطہ نسبتاً مشکل ہے. ہلاکتوں کے متعلق اب تک کوئی واضح رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے.
داؤد, شاید یہ وہ صوبہ ہے جہاں طالبان کی زیادہ موجودگی نہیں تھی پہلے.
پہلے تو نہیں تھی, لیکن پچھلے چند مہینوں سے طالبان کی کارروائی اس صوبے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ بعض ضلعی ہیڈ کوارٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور انہیں کامیابی بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں خام کی طرف سے تازہ دم افواج بھیجی گئی اور ان کو پسپائی ہوئی۔ تو بدخشان پر طالبان کی فوکس ہے، اس لیے کہ اسٹریٹیجک لحاظ سے یہ بہت اہم صوبہ ہے۔ اس کی سرحد سینٹرل ایشیا سے ملتی ہے، چائنا کے سنکیانگ سے ملتی ہے، چترال اور جو شمالی علاقہ جات ہے پاکستان کے وہاں کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس علاقے میں بہت سے غیر ملکی شدت پسند بھی آ گئے ہیں جن کا تعلق ازبکستان سے ہے، ہو سکتا ہے کہ چچنیا کے لوگ بھی ہوں اس میں، اور یہ بھی امکان ہے کہ چین کے سنکیانگ کے جو اسلامی شدت پسند ہے وہ بھی اس علاقے میں فعال ہو گئے ہیں۔ اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ کل رات جب حملہ ہوا تھا تو اس کی کمانڈ بھی غیر ملکی شدت پسندوں کے ہاتھ میں تھی، مقامی طالبان بھی ان کے ساتھ تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر ایک مرکز قائم کر لے تاکہ مرکزی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہاں سے بھی ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بحال ہو جائے اور چین اور شمالی پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک رابطہ برقرار ہو جائے۔
تو داؤد، جبکہ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان قطر میں، چین میں اور اب ناروے میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر حملوں میں تیزی کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟
چند مہینوں کے دوران کئی کانفرنسز اور میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو باقاعدہ مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے ان کانفرنسز میں شرکت کرتی ہیں کہ دنیا کے سامنے اپنا نقطۂ نظر بیان کرے کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے، شرائط یہ ہیں۔ لیکن افغان حکومت کی جو امید ہے وہ اب پاکستان سے وابستہ لگتی ہے، کیونکہ نئی افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان اب تعلقات بہت بہتر ہو گئی ہیں، اور افغان حکام پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لے لے، ان کے خلاف قدم اٹھائیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سال 13-14 سالوں میں سب سے زیادہ خونی سال ہوگا، کیونکہ بہت سے دوسرے صوبوں اور ضلعوں میں شدت کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور طالبان کے حملوں میں بہت زیادتی آ گئی ہے۔
بی بی سی افغان سروس کے داؤد اعظمی۔ ادھر افغانستان کی سرحد سے جڑے پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی جاسوس سیارے کے ایک حملے میں کم سے کم 7 مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں کے مطابق یہ حملہ شوال کے علاقے میں پاک افغان سرحد کے قریب ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی ڈرون طیارے نے ایک مکان پر 2 میزائل داغے، جس میں وہاں موجود 7 افراد مارے گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مرنے والے افراد میں ملکی اور غیر ملکی طالبان شامل ہیں، تاہم سرکاری طور پر ہلاک ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں رواں ماہ کا یہ دوسرا اور سن 2015 کا 9 امریکی ڈرون حملہ ہے، اور ان میں سے زیادہ تر شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسیوں میں کیے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون کے ماہ میں پاکستان فوج کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا گیا تھا، جس کا ایک سال پورا ہونے کو ہے۔ فوج کے مطابق اس آپریشن کے نتیجے میں ایجنسی کا 90% علاقہ عسکری تنظیموں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ تاہم دور افتادہ سرحدی علاقوں شوال اور دتہ خیل میں بدستور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ پیش کر رہے تھے اطہر کاظمی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے شہر سرگودا میں بھی آج ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں خودکش حملہ آوروں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ واضح رہے کہ سرگودا میں پاکستان فضائیہ کا ایک بڑا ہوائی اڈہ واقع ہے، اور یہاں اس سے پہلے بھی شدت پسند حملے ہوتے رہے ہیں۔ آج ہونے والے حملے کی تفصیل کے لیے ہم نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے سرگودا میں موجود رپورٹر عبد المنان سے بات کی۔
یہ 2 لوگ تھے، گرام چوک کے قریب جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ آور تھے۔ ایک کی شناخت ہو چکی ہے، وہ غلام رسول نامی ایک شخص ہے، سرگودے کا ہی رہائشی ہے۔
پولیس اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے اور یہ کون لوگ تھے؟
ایک تو ساتھ ہی سیشن کورٹس ہیں، سیشن کورٹس بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا۔ ٹرسٹ پلازا ایک مشہور تجارتی مرکز ہے، یہاں پہ بڑا کاروبار ہوتا ہے شہر
یہ
کا۔
پولیس نے بتایا ہے،
ڈی جی او سرگودا اور ڈی پی او سرگودا کا یہ موقف ہے کہ ان کا یہ ٹارگٹ ہو سکتا تھا، لیکن ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم شخص جس کی شناخت نہیں ہوئی ہے، اس نے خود کچھ جیکٹ ڈالی ہوئی تھی، ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا کہ وہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ دونوں ہی مارے گئے ہیں۔
کیا سرگودے میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے یا پہلے بھی حملے ہوئے ہیں؟
جی، یہاں پہ جو ہے ایک امام بارگاہ میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، ایک پی ایف بس پہ خود کچھ حملہ ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ سرگودے کا لوکل آدمی جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے ساتھ نظر آیا ہے.
اور پولیس نے کبھی کچھ بتایا کہ یہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں باہر سے لوگ آ کر کرتے ہیں وہ حملے؟
کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہاں پہ غیر ملکیوں کے خلاف پولیس نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا اور اس میں سے بہت سارے افغانی وغیرہ پکڑے گئے ہیں. پولیس کاروائیاں کرتی رہتی ہے, تھریٹس آتے رہتے ہیں انتظامیہ اور پولیس کو, کیونکہ یہ بیس ہے یہاں پہ آرمی کے اور جو ہے وہ پی ایف کے جو ہے علاقہ ہے یہ بہت زیادہ, تو اس وجہ سے یہ پہلے بھی تھریٹس کا شکار رہا ہے.
اور ہماری اگلی رپورٹ اس بارے میں ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبے میں بلدیاتی انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلیوں کے خلاف تو مظاہرے ہو ہی رہے ہیں, لیکن آج سوات اور دیڈ لوئر میں بلدیاتی انتخابات میں خواتین کے ووٹ نہ ڈالنے کے عمل کے خلاف ان اضلاع میں بعض حلقوں کی خواتین نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. سنیے سوات سے انور شاہ کی رپورٹ.
سوات اور دیر میں بلدیاتی انتخابات میں خواتین کے ووٹ ڈالنے سے روکے جانے کے خلاف ان اضلاع کے بعض حلقوں کی خواتین احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے. مظاہرہ کرنے والی خواتین ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں ووٹ کے استعمال سے زبردستی روکا گیا, لہذا ان علاقوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو کل عدم قرار دیا جائے. ضلع سوات کے علاقے چارباغ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے سوات پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا, جس کی قیادت اس علاقے سے بلا مقابلہ منتخب ہونے والی خاتون کونسلر نزاکت کر رہی تھی. نزاکت نے اس احتجاج کے حوالے سے بی بی سی کو بتایا,
احتجاج کر رہی ہے کہ خواتین پولیس اسٹیشن آئی تھی لیکن لوگوں نے منع کیا تھا کہ اندر نہ جائے اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا. ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ انتخابات پھر سے کرے اور ہماری جو اوٹ ہے وہ ضائع نہ ہو جائے.
ضلع دیر لوئر کے علاقے منجائی کی خواتین نے بھی بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے منع کرنے کے خلاف اوڈیگرام پل پر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرہ کرنے والی خواتین نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں سیاسی کارکنان نے انہیں ووٹ ڈالنے سے منع کیا, حالانکہ وہ ووٹ کے لیے گھروں سے نکلی تھی, لہذا اس حلقے میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں. دیر لوئر کے ایک سماجی کارکن سمیرا شمس نے انتخابات میں خواتین کے ووٹ پر پابندی کے حوالے سے بتایا,
لوگ فیمل کے امپاورمنٹ سے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے فیمل کو آگے آنے کا موقع نہیں دیتے. یہ کیا بات ہوئی کہ فیمل کو ووٹ ڈالنے کے لیے سامنے کلچر سامنے آ جاتا ہے, جب ان کی فیمل بازاروں میں گھومتی تو پھر ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں آتا.
سوات میں خواتین جرگے کے سربراہ مستبسم عدنان نے اس حوالے سے بتایا کہ خواتین کے ووٹ ڈالنے پر پابندی کے خلاف جرگے نے سپریم کورٹ کو ایک خط بھی لکھا ہے.
ہم نے ایک سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے جس میں درخواست ان سے کی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں خواتین کی نمائندگی بالکل نہیں ہے بعض علاقوں میں, اور اگر کہیں پر ہے بھی تو جنہوں نے اتنا مارجن بتایا 10% تک اس حساب سے پوری نہیں اترتی. الیکشن دوبارہ کروانے کے لیے اپیل کی ہے.
واضح رہے کہ ضلع دیر لوئر میں پہلی بار خواتین علاقائی روایات کو پس پش ڈال کر بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلی تھی.
سوات سے یہ تھے انور شاہ. ادھر صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک حملے میں چار پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
پولیس اہلکاروں کے ہلاکت کا واقعہ پشتون آباد کے علاقے ملا سلام روڈ پر پیش آیا. پولیس حکام کے مطابق ایک گاڑی میں چار اہلکار معمول کی گشت پر تھے. جب گاڑی ملا سلام روڈ پر ڈاک خانہ کے قریب پہنچی تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اس پر انداز اند فائرنگ کی. پولیس حکام کے مطابق عملہ ور تعداد میں چار تھے جو فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اس حوالے سے کیپٹل سٹی پولیس افیسر کوئٹہ عبد الرزاق چیما کا کہنا تھا.
تو یہ اپنی ڈاک خانے کی ڈیوٹی کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے اور ابھی ڈاک خانہ بھی والا ابھی کھول ہی رہا تھا اور یہ اس کے سامنے ہی کھڑے تھے تو یہ انسیڈنٹ ہوا.
ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں ایک سب انسپیکٹر اور تین کانسٹیبل شامل تھے. سیر اسپتال کی خاتون میڈیکل آفیسر عائشہ فیض نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے سر اور چہرے پر زیادہ تر گولیاں لگی تھیں.
اور چہرے پر اور سب کے سر پہ اور چہرے پہ گولیاں لگی ہیں اور انہی چہرے اور سر پہ لگنے کی وجہ سے موت ان کی ہوئی ہے.
بلوچستان میں سن 2002 میں حالات کی خرابی کے بعد سے اب تک 550 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. ادھر کوئٹہ میں پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی آپریشن زیر غور ہے. ان ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز تک بلوچستان میں فضائی آپریشن کی منظوری دی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس سلسلے میں سفارشات اعلی سویلین اور عسکری قیادت کو بھیج دی گئی ہیں. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کے واقعات حکومت کے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتے.
یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور وی آر این وار، کبھی ان کا ہاتھ پڑ جاتا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا بدلہ جانے نہیں دیں گے۔
دوسری جانب بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرمان بگٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ مستونگ قلعہ کے سپلنجی اور گردنوا کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں نیتے لوگوں کی ہلاکت کے علاوہ ان علاقوں سے لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، تاہم سرکاری ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ادھر سندھ کے علاقے جیکم آباد میں ٹرین پر بم حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بی آر اے نے قبول کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سوا ناز۔
پاکستانی آف اسپنر رضا حسن نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے عائد کردہ 2 سالہ پابندی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے دفاع کا موقع نہیں دیا گیا۔
میرے اوپر جو الزام لگا ہے، جو بھی بورڈ نے رپورٹ دیا، مجھے بغیر موقف کے بلائے ہوئے مجھے سزا دے دیا، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں مجھے بلائیں، میرا موقف سنیں اور مجھے انصاف ملے۔
رضا حسن پر رواں سال جنوری میں ڈومیسٹک کرکٹ کے دوران ڈوپنگ کا الزام عائد کیا گیا تھا، اور پچھلے ہفتے ان کا ڈوپنگ ٹیسٹ مثبت آنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے کرکٹ کھیلنے پر 2 سال کی پابندی عائد کی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ دسمبر میں بھارت کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں سیریز کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 70% امید ہے کہ انڈیا آئے گا، ڈسپائٹ یہ دو جو چیزیں، 30% ہے کہ وہ شاید نہ آئے، تو اس وقت ہی پلان بھی ہو سکتا ہے، پلان بی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔
آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے کر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پہلا کرکٹ ٹیسٹ کھیلنے والے آسٹریلیا کے ایڈم ووجز نے 130 رنز بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے ٹاپ سیڈ نوویک جوکوویچ کے ہاتھوں سیمی فائنل میں شکست کے بعد فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ کل ہونے والے فائنل میں جوکوویچ اور سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورینکا کا مد مقابل ہوں گے۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل امریکہ کی سرینا ولیمز اور جمہوریہ چیک کی لوسی سفروا کے درمیان ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں کینیڈین گراں پری سے قبل دوسری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے فراری ڈرائیور سیباسٹین فیٹل سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔ فٹ بال میں چیمپئنز لیگ کا فائنل آج برلن میں یوونٹس اور بارسلونا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سوا ناز۔ گلگت اور بلتستان میں صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا پروگرام ٹاکنگ پوائنٹ میں گلگت بلتستان کے گورنر سے ایک خصوصی گفتگو۔ پروگرام سیربین یہاں پر اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے۔ اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گے نخبت ملک۔
افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کے ایک وفد نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں طالبان کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے، جسے غیر رسمی بتایا جا رہا ہے۔ شمال مشرقی افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے اور اب تک 12 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ سعودی عرب نے یمن کے سرحدی علاقے میں موجود حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے گئے اسکڈ میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیارے کے ایک حملے میں کم سے کم 7 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. یہ حملہ شوال کے مقام پر ہوا ہے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے زمین کے لین دین کا تاریخی معاہدہ آج طے پا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہم بات کریں گے یمن کی, اور سعودی عرب سے یہ اطلاع ملی ہے. سعودی عرب نے یمن کے سرحدی علاقے میں موجود حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے گئے اسکڈ میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. سعودی عرب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے آج جو حملہ کیا اس میں 4 سعودی فوجیوں کے علاوہ درجنوں حوثی باغی ہلاک ہو گئے ہیں. واضح ہے کہ سعودی عرب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حوثی قبائل کے میزائلوں کا ذخیرہ تباہ کر دیا ہے. ہم نے سینئر صحافی راشد حسین سے بات کی اور یہ پوچھا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حوثی قبائل کے پاس یہ اسکڈ میزائلز کا ذخیرہ کہاں سے آیا؟
قطعیت کے ساتھ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ حوثیوں کے پاس اسکڈ میزائل کہاں سے آیا, لیکن یہ خبریں بہت پہلے سے تھیں کہ حوثیوں کے پاس اس طرح کے میزائلز موجود ضرور ہیں. سعودی اسپوکس پرسن بریگیڈیئر جنرل احمد اسیری کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کے جو بیلسٹک میزائلز کا جو آرسنل تھا, جو اسلحہ تھا, اس کو ختم کر دیا ہے, جس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ سعودیوں کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں. لیکن اب جو یہ اٹیک ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا وہ سارا آرسنل ختم نہیں ہوا تھا. اب یہ کہاں سے آیا ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے, اگرچہ جب سوویت یونین تھا اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے کئی ممالک کو یہ اسکڈ میزائل بھیجے ہیں جن میں یمن بھی شامل تھا, اور جو سابقہ صدر تھے علی السالے ان سے ایک منسلک ویب سائٹ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ 300 اسکڈ میزائل حوثیز کے پاس موجود ہیں.
راشد, یہ اطلاعات ملی ہیں کہ حوثی قبائل اور یمن کے جو صدر ہیں ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اس کی کوئی معلومات ملی ہے؟
کافی دنوں سے اس طرح کی معلومات آ رہی تھی کہ خلیج تعاون کونسل ایک کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکے, لیکن وہاں حوثیوں نے اسے قطعی انکار کر دیا کہ خلیج تعاون کونسل کے تحت ہونے والے کسی بھی مصالحتی اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے. پھر کچھ خبریں آ رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے کہ این اے پیٹرسن جو کہ امریکی نائب وزیر خارجہ ہیں, حوثیوں سے انہوں نے عمان میں گفتگو کی ہے, اور پھر انہوں نے صدر ہادی سے بھی گفتگو کی اور دونوں کو کسی حد تک راضی کیا کہ وہ ملاقات کریں. حوثیوں کو راضی کرنے کے لیے جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی عمان گئے تھے, تو اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ اس کو ایک پش امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے ملا. اور اب ایک نئی کہانی آ رہی ہے کہ 14 جون کو غالباً فارمل قسم کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اقوام متحدہ کے زیر اثر جنیوا میں.
تو جب یہ بات چیت آگے بڑھ ہی رہی ہے تو پھر زمین پر یہ اسکڈ میزائل کا سلسلہ کیوں جاری ہے؟
دیکھیں یہ دونوں طرف سے چل رہی ہے. اس وقت تو کوئی سیز فائر نہیں ہے, اس وقت تو کوئی کیمپین رکی نہیں ہے.
کمپین سے مراد آپ کی یہ جو سعودی عرب نے حملہ کیا ہے یمن پر؟
جی, سعودی کیمپین جو تھی وہ تو جاری ہے, وہ رکی تو نہیں ہے. اس طرح کی کچھ خبریں آئی ہیں کہ 20-21 لوگ مارے گئے ہیں مختلف صوبوں میں. اور پھر دیکھا یہ گیا ہے ماپارا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی نیگوسیشن کی طرف پارٹیز بڑھتی ہیں تو اس سے پہلے عموماً جنگ کا لیول کو اوپر لے جایا جاتا ہے تاکہ کچھ ہاتھ میں کارڈز رہیں. تو لگتا یہ ہے کہ حوثیز بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں. اور سعودیوں کا کہنا یہ ہے تقریباً 4 سعودی فوجی بھی مارے گئے اور درجنوں حوثیز مارے گئے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز ایک اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہی ہیں کہ جب وہ میدان میں آئیں تو ان کے پاس نیگوشیٹنگ کارڈز ہوں اور پھر ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی جا سکے.
یمن میں جاری لڑائی, یہ تھے سینئر صحافی راشد حسین. چین کے دریائے یانگ جی میں گزشتہ دنوں ہونے والے بحری جہاز کے حادثے میں اب تک 400 کے قریب افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے. دسیوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اس حادثے کو چینی تاریخ کا بدترین حادثہ قرار دیا گیا ہے. تفصیل کے لیے سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
چین کے دریائے یونگزے میں گزشتہ دنوں ہونے والے بحری جہاز کے حادثے میں اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 400 کے قریب پہنچ گئی ہے. حکومت کے ترجمان ہو کائے ہانگ نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایسٹرن سٹار نامی اس جہاز پر سوار 40 سے زیادہ مسافر اب بھی لاپتہ ہیں.
جون کی 6 تاریخ کو دوپہر 12 بجے تک جہاز میں سوار کل 456 افراد میں سے صرف 14 کو زندہ نکالا گیا ہے. پانی سے نکالی گئی لاشوں کی کل تعداد 396 ہے. 46 اب بھی لاپتہ ہیں.
ایسٹرن سٹار نامی یہ بحری جہاز پیر کو طوفان کی لپیٹ میں آنے کے بعد الٹ گیا تھا. چینی خبر رساں ادارے ژنہوا کے مطابق حکام نے گزشتہ روز بتایا کہ جہاز کو سیدھا کیے جانے کے بعد اس میں سے لاشیں نکالنے کا عمل جاری ہے. حکام کا کہنا تھا کہ بحری جہاز میں سوار مزید کسی مسافر کے زندہ بچنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور اب تک 396 افراد کی ہلاکت کی سرکاری سطح پر تصدیق کی جا رہی ہے. بحری جہاز پر 456 افراد سوار تھے جن میں سے عملے کے 2 ارکان سمیت صرف 14 لوگوں کو زندہ بچایا جا سکا ہے اور 40 اب بھی لاپتہ ہیں. گزشتہ روز اس جہاز کو سیدھا کرنے کے لیے 2 بڑی کرینوں کی مدد لی گئی تھی. سیدھا ہونے کے باوجود جہاز کا بیشتر حصہ اب بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. جہاز کو اٹھانے کے لیے اسے دھات کے ہکوں کے ساتھ جوڑا گیا اور ساتھ ہی اس کے ارد گرد ایک جال بچھایا گیا تاکہ لاشوں کو تلاش کیا جا سکے. چین کے سرکاری خبر رساں ادارے ہوا نے جہاز کی ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جسے دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جہاز کی چھت مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہے. چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا جائے گا. اس حادثے میں لاپتہ افراد کے رشتہ دار بہت مایوس اور غصے میں ہیں کیونکہ انہیں جائے حادثہ کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا. جہاز کے ڈوبنے کی وجوہات ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہیں لیکن اس حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ جہاز طوفان میں پھنس گیا تھا اور کچھ ہی منٹوں میں الٹ گیا.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی شمائلہ خان. اور آئیے آپ کو ترکی لیے چلتے ہیں جہاں کل عام انتخابات ہونے والے ہیں جس میں 550 پارلیمانی نشستوں کے لیے 5 کروڑ افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والے ہیں. انتخابات میں پہلی مرتبہ ایک کرد سیاسی جماعت بھی حصہ لے رہی ہے. انتخابات کی کوریج کے لیے ہمارے ساتھی کاشف قمر خصوصی طور پر ترکی گئے ہیں. ہم نے تھوڑی دیر پہلے استنبول میں ان سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ انتخابی مہم کے دوران کیا اہم موضوعات سامنے آئے.
ترکی معاشی طور پہ خاصی ترقی کر کے دنیا کی 17ویں بڑی معیشت بن چکا ہے لیکن گزشتہ 2-3 سال میں معاشی نمو معاشی ترقی کی شرح کم ہوئی ہے. یہاں پر اب افراط زر کا مسئلہ بھی بڑھ رہا ہے نوجوانوں میں خاص طور پر اور عمومی طور پہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ معیشت کے معاملات تو سب سے اہم تھے ہی, سب سے زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے فکر اور تردد لاحق ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم موضوع اس پوری انتخابی مہم کے دوران رہا ہے وہ ایک پارٹی کے سوا باقی جماعتوں کا یہ خدشہ ہے کہ ترکی میں ایک ایسا نظام پروان چڑھ رہا ہے جس میں مطلق الانانیت کی آمریت کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور یہ آمریت شاید ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں ملک میں اظہار رائے کی آزادی کے مواقع بھی کم ہو رہے ہیں.
کاشف, ایک تاثر یہ بھی رہا ہے کہ وہاں پر کیونکہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو جو رجب طیب اردوغان ہیں انہوں نے سرکاری ذرائع ابلاغ کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنی تشہیر کے لیے.
دیکھیے, جب سے پچھلے سال اگست میں رجب طیب اردوغان صدر بنے ہیں تو آئینی طور پر صدر کا عہدہ غیر جانبدار ہوتا ہے, ان کو پارٹی سیاست سے بلند ہو کے کام کرنا چاہیے تھا. حزب اختلاف بار بار ایسی مثالیں پیش کر رہی ہے جب رجب طیب اردوغان نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کی آڑ میں اصلا بقول حزب اختلاف انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا, انتخابی مہم چلائی. اور ظاہر ہے اس میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ ایک ہی پارٹی نے ذرائع ابلاغ کو بھرپور طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتی کہ سینسرشپ ہے. یہاں پر حزب اختلاف کے حامی چینل بھی ہیں, اخبارات بھی ہیں, سوشل میڈیا بھی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ خدوانے ہیں یا میڈیا پر پابندیاں ہیں, لیکن اس بارے میں فکر ضرور ہے.
اچھا کاشف, پہلی مرتبہ کرد انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, اس کے کیا امکانات ہیں ان کی کامیابی کے؟
الیکشن میں ایچ ڈی پی کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز لوگ دیکھنا چاہیں گے وہ یہ کہ کیا ایچ ڈی پی پورے ملک میں ڈالے گئے ووٹوں کا 10% حاصل کر سکے گی. اگر انہوں نے 10% حاصل کر لیا جو کہ امکان یہ ہے کہ تقریباً 50 نشستوں کے برابر ہوں گے, تو سب سے زیادہ جو فکر ہونی چاہیے اس میں وہ اے کے پارٹی کو ہونی چاہیے, کیونکہ روایتی طور پر سرخوں کی جانب ان کا رویہ بہتر رہا ہے, تو اے کے پارٹی کو ان کی حمایت بھی حاصل رہی ہے. اگر یہ 50 سیٹیں ملتی ہیں ایچ ڈی پی کو, زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کمی جو ہوگی 50 سیٹوں کی وہ اے کے پارٹی کی ہی جانب ہوگی.
یہ تھے کاشف قمر استنبول سے, جہاں کل ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اور بات ووٹوں کی چل نکلی ہے تو پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی کے لیے بھی انتخابات ہونے والے ہیں, جس کے لیے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر خصوصی طور پر وہاں گئے ہیں. انہوں نے انتخابات کے تناظر میں علاقے کے مسائل کے بارے میں گلگت بلتستان کے گورنر سے ایک خصوصی گفتگو کی, جس میں لوگوں نے بھی شرکت کی. سنیے پروگرام ٹاکنگ پوائنٹ.
گلگت بلتستان کے گورنر ہاؤس سے بی بی سی اردو سروس کے پروگرام ٹاکنگ پوائنٹ کے ساتھ ظہیر الدین بابر کا سلام قبول کیجیے. ہمارے آج کے مہمان ہیں اس خطے کے گورنر برجیس طاہر, جنہوں نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان کا قلم دان بھی سنبھال رکھا ہے. ہمارے سامعین کے سوالوں کے جواب دیں گے, یہاں کے انتخابات کے متعلق, یہاں کے سیاسی نظام کے متعلق, اور گلگت بلتستان سے جڑی آئینی پیچیدگیوں کے متعلق. وفاق میں برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک رہے ہیں, تعلیم وکالت میں حاصل کی لیکن سیاست کو کیریئر بنایا, اور گزشتہ 25 سالوں میں پاکستان کے تقریباً تمام عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے ہیں. خاصا سیاسی تجربہ ہے, صوبہ پنجاب کے علاقے سانگلہ ہل سے تعلق ہے ان کا. جناب گورنر, وفاقی وزیر برجیس طاہر صاحب بی بی سی اردو سروس کے پروگرام ٹاکنگ پوائنٹ میں خوش آمدید.
بڑی مہربانی, آپ نے آج اس پروگرام کو یہاں گلگت بلتستان میں آ کے اس کو مینیج کیا ہے. آپ جو بھی سوالات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان مسائل کو اور مقصد کو حل کر سکوں.
چلیے پھر شروع کرتے ہیں, سنتے ہیں کہ پہلا سوال کیا, کس کا اور کہاں سے.
میرا نام اکبر حسین ہے, میں کوآپریٹو بینک تانگیر کے برانچ مینیجر ہوں. کیا وہ ایز اے گورنر وہ صحیح انتخابات شفاف انتخابات کرا سکیں گے؟
شفاف انتخابات کا سوال
میرے بھائی نے مجھے سوال کیا ہے. جو ہمارا 2009 کا گورننس آرڈر ہے جس کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں, ان میں گورنر کا کوئی رول نہیں ہے. جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بطور وزیر تو میں نے یہاں تقریباً 15-16 جلسوں سے خطاب کیا ہے, لیکن بطور گورنر کسی جلسے سے خطاب نہیں کیا. الیکشن کرانا ہمارے چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے, اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے الیکشن فوج کی نگرانی میں کیے جائیں. فوج جو ہے وہ اس وقت ان کی کسٹڈی میں سارا علاقہ ہے, وہ الیکشن کرا رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر جو بھی الیکشن فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں وہ صاف اور شفاف ہوتے ہیں, اور میرے کسی بھی بھائی کو کوئی کہنے کا موقع نہیں ملے گا.
انتخابات میں کس وقت آپ کو گورنر کے جوتے اتار کر اور وفاقی وزیر کے پہننے پڑتے ہیں اور کنسلٹیشن نگراں حکومت کے ساتھ کرنی پڑتی ہے؟
اگر میں اسلام آباد میں بیٹھتا ہوں تو یہاں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وائسرائے صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حکم چلاتے ہیں, یہاں پہ آتے نہیں ہیں, یہاں پہ مانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی برجیس طاہر سیاسی جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کرتا ہے. اب جو ذمہ داری وزیراعظم پاکستان نے مجھے دی ہے مجھے ان کے اعتماد پہ پورا اترنا چاہیے, لیکن بطور گورنر مجھے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. جہاں تک وفاقی وزیر کا تعلق ہے مجھے آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. جس روز میں آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل سکوں گا, انصاف نہیں کر سکوں گا, ایک لمحے کے لیے بھی کسی سیٹ پہ بھی رہنا جو ہے وہ میرا حق نہیں بنتا.
اگلا سوال غزر سے آ رہا ہے.
سلیم میرا نام ہے, غزر سے میرا تعلق ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں میں کام کرتا ہوں. یہاں پہ کافی مہینے ہو گئے, کیا کچھ کیا ہے گورنر صاحب نے ہمارے غزر کے لیے, گلگت کے لیے, حمزہ نگر کے لیے, دوسرے جو اضلاع ہیں ان کے لیے؟ پچھلے دنوں نواز شریف صاحب یہاں پہ آئے, تقریر میں اس نے مختلف اضلاع بنانے کی اعلان بھی کیا لیکن غزر کا اس نے نام ہی نہیں لیا. حالانکہ غزر سب سے بڑا ضلع ہے, اس کے مزید ضلع بننے چاہیے تھے, کیونکہ اب گورنر پنجاب سے امپورٹڈ ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہاں کے مسائل کیا ہیں, وسائل کیا ہیں. یہاں کا جو گورنر ہوتا تو اس کو زیادہ پتا ہوتا کہ کس علاقے کے, کس ضلع کے کیا مسائل ہیں, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سولو کر سکتا تھا.
دو بہت بڑے گلے اور پھر کارکردگی کی شیٹ مانگی ہے اس سامع نے.
یہ سوال مجھ سے نہ پوچھتے تو زیادہ اچھا ہوتا, کیونکہ مجھے بتانا پڑے گا کہ میں گورنر نہیں ہوں, میں ان کا خادم ہوں, میں تنخواہ نہیں لیتا, بغیر تنخواہ کے ان کا خادم ہوں. ان کے اپنے جو پہلے گورنر تھے ان کے گورنر اس کا مہینے کا خرچ تمام چیزیں ملا کر 15 لاکھ روپے بنتا تھا. برجیس طاہر 15,000 روپے بھی آپ کے خزانے سے نہیں لیتا. انہوں نے بات کی ہے کہ میں امپورٹڈ گورنر, میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, میں پاکستان کا رہنے والا ہوں, میں تعصبات کی سیاست نہیں کرتا اور میرے مذہب نے مجھے تلقین کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مبارک ہے کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فقیت حاصل نہیں ہے. یہ تعصبات نے پاکستان کو بڑی دور تک پہنچا دیا ہے. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ میں نے گزر کے لیے, میں نے دوسری جگہ کے لیے کیا کیا ہے, پوچھیں اپنے جو گزر کا گورنر تھا, 5 سال 4 سال گورنر رہے, کتنے ضلعوں کا وزٹ کیا, کتنے دورے کیے, 2. میں نے کتنے کیے ہیں. میں خادم گلگت بلتستان ہوں, میری ان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تعصبات سے دور رہے.
ایک مختصر سا سوال جو میرے ذہن میں آیا اسی سے ریلیٹڈ, جیسے شگر بھی ضلع بنا, 7 سے تقریباً 10-11 پہ اضلاع جا رہے ہیں, آپ وفاقی وزیر بھی ہیں اس خطے کے, یہ افورڈ کر سکتا ہے یہ خطہ مثلا؟ پھر وسائل کہاں سے آئیں گے اگر اضلاع ہی بناتے چلے جائیں؟
یہاں کے لوگوں کا مسئلہ اور ہے. یہ غالباً 72,000 مربع کلومیٹر پہ واقع ہے اور اس گلگت بلتستان کا جو رقبہ ہے وہ پختونخوا سے زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے چلے اور 40 میل کے بعد جا کے پھر اپنی تحصیل میں جائے یا 150 میل کے بعد ضلع میں جائے, اس کا گناہ کیا ہے؟ اگر ڈی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے, اگر اس کو وہاں پہ نزدیک ہم اس کو آفس دیتے ہیں, ہم اس آدمی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اب یہ 10 ضلع جو ہیں ان کو انفراسٹرکچر دینا بالکل حکومت, یہ ذمہ داری ہے ان کی بھی, لیکن ان لوگوں کا کیا گناہ ہے جو 200-200 میل تک اپنا ضلع نہیں ملتا ان کو؟ اس لیے ان کی جو قربانیاں ہیں, ان کی جو تکالیف ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوئی برا فیصلہ نہیں ہے.
گورننس آرڈیننس 2009 کے تحت گلگت بلتستان کو جو سیاسی سیٹ اپ دیا گیا, سنیے کہ اس کے متعلق کیا سوال ہے.
میرا نام بختیار ہے, میں تھک نالے سے تعلق رکھتا ہوں. میں برجیش طاہر صاحب جو موجودہ ہمارا گورنر بھی ہیں جی بی کا, ان سے یہ سوال کروں گا کہ اگر یہ سیٹ اپ اس دفعہ بھی ناکامیاب ہو گیا تو کیا وہ 15 سالہ پہلا والا نظام ہمیں دیں گے؟
جناب, یہ سیاسی نظام گورننس آرڈر ناکام رہا تو وہی نظام واپس یا آگے ہی دیکھا جائے؟
گاڑی کا پہیا آگے کی طرف جا رہا ہے, حالات بہتری کی طرف گامزن ہے. جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ ایک فوقیت رکھتی ہے. گورنر جو بھی بنے گا, میں ہوں یا کوئی اور ہوگا, وہ نامینیٹڈ ہوگا, وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ وفاق کی مرضی ہے کہ گورنر کسے مقرر کرتا ہے. اور یہاں پہ پھر تو آئین میں میرے بھائی نے جس نے بات کی کہ جی آپ غیر مقامی, اپنا آئین تو پڑھ لیں, آرٹیکل 20 پڑھ لیں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کو گلگت بلتستان کی اسمبلی کا ممبر ہونے کے ایلیجیبل ہونا چاہیے یا قومی اسمبلی پاکستان کا ممبر ہونے کے ایلیجیبل ہونا چاہیے. اگر یہ شرائط وہاں پہ آئین میں تحریر ہیں, اس تحریر کی روح سے سب سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب کو گورنر مقرر کیا گیا تو وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا. اب بھی اور آئین اور قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے. ہاں, گلگت بلتستان آرڈر میں مزید کوئی امینڈمنٹ, یہاں کی ابھی اسمبلی آئے گی, صوبائی اسمبلی, اگر وہ تجویز کرتے ہیں کہ یہاں پر اس قسم کا سیٹ اپ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں آئین میں اس کے مطابق ترمیم ہو جانی چاہیے, تاکہ لوگوں کی یہ خواہش ہے, ہم لوگوں پہ چھوڑتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے اس مرتبہ پہلی دفعہ, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں پچھلی دفعہ کہاں سے آئے تھے, مسٹر دورانی, کوئی یہاں کی بات نہیں سنتا تھا. اب چیف الیکشن کمشنر یہاں کے رہنے والے ہیں, اس چیف الیکشن کمشنر کو وفاقی حکومت نے مقرر کیا ہے, انہی کا آدمی ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اچھا ڈیلیور کرنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں, چے جائے کہ چیف الیکشن کمشنر باہر سے لا کے مسلط کیا جائے. ہماری خواہش ہے کہ یہاں کے لوگ اگر یہاں کے لوگوں کی رائے کے مطابق ڈیلیور کریں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو آگے جانے سے نہیں روک سکتی.
یہ تھوڑا سا جو تاثر پھیلا ہوا ہے یہاں پہ کہ سپیکر کو گورنر ہونا چاہیے تھا, آپ مثلا وفاقی وزیر بھی ہیں اور وفاقی وزیر کی حیثیت سے آپ کے پاس اختیارات بھی کچھ ہوں گے, اضافی اختیارات جو کہ شاید اگر آپ صرف گورنر ہوتے تو نہ ہوتے. کیوں ضرورت محسوس کی پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ ہی کو یہ قلم دام سونپنے کی؟
مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے یہ سوال پوچھیں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ وزیراعظم پاکستان کی ثواب دید ہے اور پھر یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. یہ آرٹیکل 20 جو ابھی میں نے 2009 کے گورننس آرڈر کا ذکر کیا ہے یہ اس کو پڑھ لیں. اس میں وزیراعظم کا یہ اختیار ہے, وہ ایک سمری بھیجتے ہیں صدر پاکستان کو, وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں, پھر جو آدمی نوٹیفائی ہوتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے, یہاں کی سپریم اپلٹ کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں. یہ سارا سلسلہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. 2009 میں پیپلز پارٹی نے گورننس آرڈر مقرر کیا, کیا انہوں نے اس میں یہ ایڈ کیا کہ یہاں پہ گورنر سوائے لوکل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے آئین میں اگر 103 آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گورنر کو اس علاقے کا ووٹر ہونا چاہیے, تو انہوں نے کیوں نہیں لکھا اپنے اس آئین کے اندر؟ اب بھی اگر اسمبلی کے ممبران چاہتے ہیں, 5 سال انہوں نے حکومت کی اس آئین کے تحت, انہیں کس نے منع کیا یہ سیکشن جو ہے یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ نہ کریں؟ اس وقت تو بڑے خوش تھے کہ جب ہم نے ہمارے قمر زمان قائرہ صاحب یہ بن گئے ہیں, انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ کل کوئی اور بھی بن سکتا ہے. جو کچھ وہ ہوا وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوا, یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے. اب اگر یہاں کی اسمبلی اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے, ریزولوشن کر سکتی ہے.
مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آتی ہے, کچھ آخر رکھی ہوں گی چیزیں کہ کیا کمی بیشی رہ گئی تھی گورننس آرڈر میں جو ہونی چاہیے تھی, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس میں یقیناً یہ ترامیم کرے گی, اس کی تصحیح کرے گی.
چونکہ میں سیاست سے لا تعلق رہا ہوں, ہاں البتہ میں نے ایک پمفلٹ دیکھا ہے جس میں مسلم لیگ نے اپنا ایک منشور جاری کیا ہے, تو انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر اس منشور کی بنیاد پر لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں اور انہوں نے جو لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہے انہیں الیکشن میں جیتنے کے بعد, ان کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ الیکشن جیتنے کے بعد جو ان سے وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے, لوگ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے.
اگلا سوال لینے سے پہلے ایک مختصر سا سوال, گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے؟
جو بھی اس کا سٹیٹس ہے, اس کو ہم کشمیر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی فارم کی ہے جس کو سرتاج عزیز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں دفاع کے سیکٹری بھی ہیں, خارجہ کے سیکٹری بھی ہیں, تاکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو ذہن ہے کہ ہمارا آئینی سٹیٹس ہمیں پتہ چلنا چاہیے, ہم خود چاہتے ہیں کہ اس آئینی سٹیٹس کو جلد از جلد گلگت بلتستان کے لوگوں کو بتایا جائے. یہ کمیٹی کام کر رہی ہے, جلد ہی اپنی جو فائنڈنگز دے گی. لوگوں کی جو بھی سوچ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا.
اور یہ سوال سکردو سے آ رہا ہے.
بشارت علی میرا نام ہے, پیشہ وکالت سے میرا تعلق ہے. میں جناب گورنر صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں, کشمیر کا ایشو اس وقت پاکستان کے پاس بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, کیا اس ایشو کی موجودگی میں گلگت بلتستان میں کشمیر کو نکال کر کوئی آئینی اصلاحات حکومت پاکستان یا یہ حکومت یہاں پہ نافذ کر سکتی ہے
کشمیر کاز کو افیکٹ کیے بغیر؟
میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت ہی منجا ہوا سوال کیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے ڈسکس کی ہیں, ہم نے ان کو جو لوکل حالات ہیں, جو لوگوں کی سوچ ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک ہائی پاور کمیٹی بنی ہے. میں اکثر سرتاج عزیز صاحب سے ملتا ہوں اور میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ اس کا جلد از جلد اپنی فائنڈنگ دیں, تاکہ ہماری وزارت خارجہ کے لوگ, وزارت دفاع کے لوگ, وزارت خزانہ کے لوگ وہ اس میں شامل ہیں, ہمارے وزارت امور کشمیر کے سیکٹری بھی اس میں شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے, تاکہ ہمارے بھائیوں کی خواہشات ہیں اس کو پورا کیا جا سکے.
اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو یہاں حکومت نہیں ملتی اور کسی اور پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے گلگت بلتستان میں, تو کیا وزیراعظم نے یہ جو کمیٹی بنائی ہے اس خطے کی آئینی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے, یہ کمیٹی فعال رہے گی اور اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟
یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے, اور یہ ہمارا حوصلہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا, کہ جب میں وفاقی وزیر بنا تو یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کشمیر کے اندر ہماری وزارت میں آتے ہی, میرے وزیر بنتے ہی وہاں پہ نو کانفیڈنس موشن آ گئی, اور میں نے اس نو کانفیڈنس موشن کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. مجھے قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے یہ حکم دیا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دیں, بالکل اسی طرح اس گورنمنٹ کو بھی. حالانکہ جب گندم کا یہاں کرائسس کریٹ ہوا ہے, یہ حکومت ٹوٹل فلاپ ہو چکی تھی, چاہتے تو ہم اس گورنمنٹ کو جب مرضی ختم کر سکتے تھے, لیکن وزیراعظم پاکستان کا یہ حکم تھا کہ ہم نے ان کو 5 سال پورے کرنے دینے ہیں.
آپ نے کہا کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ چاہتے تو وفاق میں بیٹھ کر یہاں کی حکومت کو ہٹا سکتے تھے. اگر ایسی صورتحال پنجاب میں ہوتی، سندھ میں ہوتی، تو کیا وہاں پر بھی وفاق میں بیٹھ کر یہی سوچ ہوتی؟ یہی تو معاملہ ہے یہاں کے لوگوں کا، وہ سمجھتے ہیں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں بااختیار نہیں ہیں وہ.
یہ دیکھیں، آپ کے سامنے پختونخوا صوبہ ہے، یہاں الیکشن ہوئے، ہماری سیٹیں تھیں. ہم اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر حکومت بناتے، بنانا چاہتے، بنا سکتے تھے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے کہا نہیں، جن کے پاس ووٹ ہیں ان کو بنانے کا موقع دیں. کتنے موقع آئے ہیں وہاں پہ نو کانفیڈینس کے، کس نے ریفیوز کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ نے ریفیوز کیا ہے، ہماری پارٹی نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم نہیں ان کی حکومت کو ڈسٹرب کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنی حکومت کے 5 سال پورے کریں. اسی طرح اب چونکہ 90 کی دہائی کی سیاست ختم ہو چکی ہے، 2015 میں ایک نیا ویژن ہے. میں خود قومی اسمبلی کا ممبر تھا پچھلے سیشن میں، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہم نے پورے 5 سال ان کو برداشت کیا، ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کے تانے جو ہیں وہ بھی برداشت کیے، اور ہم نے ان کو پورا موقع دیا. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ 5 سال اس حکومت نے پورے کیے. 5 سال پورے کرنے کے بعد صدر صاحب بھی رخصت ہوئے، وزیر اعظم صاحب بھی رخصت ہوئے. یہی ایکسرسائز یہاں پہ دہرائی گئی. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کو پورے 5 سال مکمل ہونے کے بعد رخصت کیا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ گورنر صاحب چپٹے رہے ہیں کرسی کے ساتھ، انہیں بھی 5 سال پورے کرنے کے بعد چلے جانا چاہیے تھا. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ جب آپ کی ٹینیور مکمل ہو جائے تو آپ رضا کرانا طور پر کہیں کہ اب میرے پاس اختیار نہیں رہا، منڈیٹ نہیں رہا، مجھے چلے جانا چاہیے.
گورنر صاحب، یہ آخری سوال، ان سب انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں.
گلگت سے تعلق رکھتا ہوں میں، نگر سے شاہ زمان میرا نام ہے. تمام وفاق والے تمام یہاں پر تو آئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان اور یہ اپنا آزاد کشمیر بیک سائٹ ہے، تو یہ سارے ادھر آتے ہیں، ہمارے حقوق تو نہیں دیتے ہیں، تو یہ ادھر کیوں آتے ہیں؟ حقوق پہلے دے دے، اس کے بعد یہاں پر آنا چاہیے. جب اسمبلی میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو یہ سارے ادھر جمع ہیں، تو یہ لوگ ادھر ہر اپنا پارٹی کو فعال کرنا چاہتے ہیں. کشمیر اور گلگت بلتستان کو حقوق دے دے، اس کے بعد یہاں پر ہمیں حقوق دینا چاہیے ان کو.
یعنی تعین پہلے ہو جائے اور پھر یہ انتخابات، ریلیاں اور یہ سیاست ہو.
دیکھیں، یہ ان کی اپنی انفرادی رائے ہے، کوئی شخص بھی اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کرے، اس کو پابندی نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے اور اس میں اپوزیشن کی باتیں جو ہیں وہ بھی غور سے سنی جاتی ہیں. میرے بھائی نے اگر اس قسم کی باتیں کی ہیں تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے اندر گندم کی کیا قیمت ہے، 57 روپیز پر کلو. یہاں کیا ریٹ ہے، 11 روپے پر کلو. کیوں، کون کرتا ہے؟ ہر سال یہ سبسڈی جو ہے، یہ تقریباً 7 ارب روپیہ جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اس سبسڈی پہ خرچ کرتی ہے. وجہ، ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں محبت ہے ان سے، اس لیے کہ یہاں پہ گندم پیدا نہیں ہوتی، پتھریلے علاقے ہیں، اور ہمارے بھائیوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہمارے فرض اول میں ہم پہ عائد ہوتی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم گلگت بلتستان سے پیار نہ کرتے ہوں؟
اسی کے ساتھ گلگت کے گورنر ہاؤس سے ٹاکنگ پوائنٹ اختتام کو پہنچا. ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے.
اور سامعین، ہم پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت کئی خبریں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان زمین کے لین دین کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے لیے بھارت کے وزیر اعظم بنگلہ دیش میں ہیں. اور یہ ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد کے تنازع کو کم کرنے کے لیے زمین کے لین دین کا ایک تاریخی معاہدہ، جس میں 150 بستیاں شامل ہیں. اس خبر کی تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں، اور یہاں پر جب آپ آئیں تو اور بھی کئی آپ کو مختلف فیچرز ملیں گے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے عمر آفریدی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ایلسٹر بیوس نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے عامر صدیق. ماہ پارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کی سرخیوں کے ساتھ نخبت ملے.
افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کے ایک وفد نے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں طالبان کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے، جسے غیر رسمی بتایا جا رہا ہے۔ شمال مشرقی افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے اور اب تک 12 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ سعودی عرب نے یمن کے سرحدی علاقے میں موجود حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے گئے اسکڈ میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی جاسوس طیارے کے ایک حملے میں کم سے کم 7 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے زمین کے لین دین کا تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں 150 بستیاں شامل کی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔